کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
رمضان الکریم رمضان الکریم، رمضان الکریم رمضان الکریم،
What's your name?
Abdulghaffar Baghdadi Madani.
Where are you from?
I'm from Tanzania, Darussalam.
So, have you ever came here before?
In Pakistan, it's my first time. It's very good environment, unique environment that I haven't seen anywhere else in the world. I've been to other places as well. I've said before in Etikaf a few years ago. But when I came here in Pakistan and I made my mind and I realized that this is the real Etikaf, where you learn the beautiful sunnahs of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. You get the tarbiyat, and the one who gives tarbiyat is your Pir o Murshid. He is a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. So that comes to you effectively. The thing that I like here is the system of how Dawat Islami is running. Every system, we all know how Dawat Islami works, but it works very well with system in Etikaf as well. The way they put the Etikaf system, the jadwal, the routine. Since I came here, seen how Dawat Islami is run, the system and the tanzeem, I've made my mind that inshallah, when I go back to my country, I will try to copy the same system. What's happening here regarding Dawat Islami, I'll go to my country in Tanzania, Darussalam. I'll try to grow the work of Dawat Islami. And I made my mind that inshallah, I will live for Dawat Islami and I will die for Dawat Islami.
What's your good name?
Abdul Majid. The main reason I think is that to come here and, you know, do ibadah, I think, of Allah subhanahu wa ta'ala, and, you know, get some knowledge from our Shaykh, you know. And it's a beautiful place, you know. I recommend everybody to come here. When you come to this place, so it's another world, you know, it's a new world. So everybody is reading tahajjud, and this is so beautiful. So I think it's different from the other places and the other place in the country even. Yeah, I have improved a lot, you know, and learned a lot from here. I think I will improve, and I think I will keep improving. And I've learned a lot from here, from my sheikh.
Murshid ka karam hai. نہیں تو یہی نگران شورا کہتے تھے کہ پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سارا آپ پہنچے میں بھی سن کے اتار رہنما. یہی بات ہے اگر پیچھے ہم زمانہ ماضی کی طرف جائیں نا سوچیں تو رونا آتا ہے کہ کیسے تھے کہ جس کو نماز نہیں آتی تھی کلمہ بھی نہیں آتا تھا لوگ پاگل کہتے تھے آج وہی لوگوں کو سکھا رہے ہیں جمعے پڑھا رہے ہیں اور بس مدینہ مدینہ کر رہے ہیں یہ سب میرے مرشد کی بدولت ہوئی ہے بس اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو سلامت رکھے میری بھی عمر لگ جائے میرے مرشد
الحمدللہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں مسلسل دل کی کیفیات میں تبدیلی آ رہی ہے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا ہے یہ بہت بڑی جو ہے یہاں کا فائدہ ہے
الحمدللہ 2015 سے میں کنٹینیو یہاں آ رہا ہوں اور میرا جو ہے ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے میں لازمی آتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں 2015 سے لے کے 2023 تک صرف میرے بامشکل 25 سے 30 مدنی مذاکرے چھوٹے ہوئے گئے کڈس مدنی چینل جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر جب سے آیا ہے جب سے ہمارے گھر کے جو بچے وہ دیکھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں جیسے میرے بھانجے بھانجی ہیں وہ خاص طور پہ دیکھتے وہی چیزیں پک کرتے ہیں اسی طریقے سے ریپیٹ کر رہے ہوتے کہ ماموں یہ ہم نے آج یہ دعا پڑھی یہ بتایا باپا آئے اس طریقے کی نعتوں کے شعر آتے نہیں ہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہوتے بول رہے ہوتے جیسے باپا کا بہت سے آتی ہے بہت سی چیزیں ہم دیکھتے تو وہ دیکھ کے جھومنا وہ کرنا مطلب ایک الگ بات ہے
جو سب سے اچھی مینجمنٹ ہے نا وہ دعوت اسلامی کی ہے یعنی کہ ہر چیز کا پروپر انتظام ہے یہاں پہ افطاری کا سحری کا سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا اور کسی چیز کی یہاں پہ کمی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں
خاص طور پہ جو نگرانی شروع کا بیان ہوتا ہے بس انتظار رہتا فجر کا کہ بس ان کا بیان ہو ان کا بیان سنیں اور کہتے ہیں نا اندر سے ایک بس ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ان کا بیان سن کے
دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے نا یہاں پہ وہ ہے نگران شورا کا بیان اللہ اکبر کمال چس 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 آ جاتی جدو بیان سنی دا نا نگران شورا کی کا ایک آنسو پتہ نہیں کتنے عاشقان رسول کو نا رلا دیتا ہے اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ جو یہاں پہ دیکھی مدنی مذاکرہ، اور سب سے جو بڑا تحفہ ہمارے لیے وہ ہے مرشد کا دیدار.
یہاں پر آئے زندگیاں یہاں پر چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں.
محلے والے علاقے والے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جو گلیوں میں گھومتا تھا، ہمیں برا بلا کہتا تھا، معاذ اللہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، ایسے تھے. بس جب سے ایک مرتبہ دعوت اسلامی میں آئے ہیں نا، ایک ماہ میں نے ادھر اعتکاف کیا تھا، اس اعتکاف کی برکت سے میں پھر درس نظامی میں گیا. اب الحمدللہ ایسے بن گئے کہ دوسروں کو والدین کا ادب سکھا رہے ہیں. جو میں نے مجھ سے پہلے گناہ ہوئے تھے میں آج ان سے توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں.
امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو جب یہ دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ تصور ہوتا ہے نا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہیں، تو ان نظروں کا وہ فیض ملتا ہے کہ خود بخود دل کی دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہونا شروع ہوتی ہے، اچھی اچھی نیتیں خود بخود دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دل کرتا ہے کہ ہم نیک کام کریں، سنتوں پر عمل کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو ملفوظات ہیں، جو امیر اہل سنت کے ارشادات ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے.
یہاں پہ نماز سیکھی ہے، غسل کے فرائض نہیں آتے تھے وہ سیکھیں، اور نماز کی شرائطیں نہیں پڑتی تھی وہ سیکھیں. مدنی مذاکرہ میں بیان سنا حضرت صاحب کو، اس سے بہت زندگی میں تبدیلی آئی ہے. نگران شعرا کے بیان سنے، اس سے تبدیلی آئی ہے بہت زندگی کے اندر. جو کچھ نہیں آتا تھا وہ بہت کچھ سیکھا.
میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے جب سے جڑا ہوں الحمدللہ حافظ بھی بنا ہوں، مدرسۃ المدینہ میں بھی پڑھا ہوں، اور آج الحمدللہ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لیں گے انشاءاللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہوئے. زبان سے کہہ لیں گے ساتھ میں تو اور بھی اچھا ہوگا. جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بعد آپ رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب افطار کر لیجئے. تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں تاکہ ثواب ملے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک آپ افطار کر لیں، کھائیں پئیں، سوئیں ضرورت ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماہ رمضان المبارک کے ماہ رمضان المبارک 1444 ہجری کی آج 20ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد اردو سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا کریں کیا نہ کریں، کس کی مانیں کس کی نہ مانیں. ایک طرف سیٹ صاحب اور کمپنی کے مالک کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس تو بندے کم ہیں، ہمیں اچھے اور زبردست کام کرنے والے بندے چاہیے، اور دوسری طرف دیکھیں تو ہر طرف ایک ہی بات ہے جناب، بے روزگاری بڑھی ہے، جاب ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ایک طرف دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ لگ رہی ہے جناب، مہنگائی بہت زیادہ ہے. دوسری طرف دیکھیں بڑے بڑے سٹورز پہ رش ہی ختم نہیں ہو رہا جناب، اتنی بڑی بڑی دکانوں پہ سامان ختم ہو جاتے ہیں، نئی پروڈکٹ آتی ہے تو پہلے جناب لائن پہ رکھ کے لکھوانا پڑتا ہے کہ جی اب جو مال آئے گا مجھے سب سے پہلے دینا. اور ایک طرف کہہ رہے ہیں سر میں بہت درد ہے، کام نہیں کرنا، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، اور اگر اسی کو موبائل پکڑا دو اتنی آنکھیں کھول کے پوری انرجی کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے جناب. اب حضور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جتنی تحقیق اس انسان پر ہوئی ہے، کسی اور جاندار پہ نہیں ہوئی، لیکن اسی انسان کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے. انسانی رویوں کے بارے میں حضور کو ارشاد فرمائیں، کیونکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جتنا کام آگے بڑھا آپ کی برکت آپ کی کوشش سے، تو انسان کے رویے کے بارے میں آپ کیا سمجھے کچھ ہمیں بھی سمجھائیں.
آپ کی باتوں سے میں ایک حدیث پاک پر غور کر رہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا. یوں انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکا تو آپ کیا پہچانیں گے. اب یہ کہ جو آپ نے مثالیں دی نا کہ وہ مہنگائی بھی ہے تو خریداری پر رش بھی ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بس وہ ڈر کہ انسان بھی تو اتنے سارے ہیں نا دنیا میں، تو جو بیچارے واقعی مہنگائی میں مبتلا ہے اس رش میں وہ شامل نہیں ہوتے، وہ رش اس کا رش میں کم کام کام کیا ہے. یہ وہ ہوتے کہ جن کا مطلب یعنی جن کی جیب بھری بھی ہوتی ہے، آمدنی اچھی ہوتی ہیں، تو وہ رش میں شامل ہوتے ہوں گے، تو وہ مہنگائی کا رونا بھی کم روتے ہوں گے یا پھر بھی روتے ہوں گے مہنگائی کا رونا، لیکن یہ کہ کم از کم ان کو تو نہیں رونا چاہیے مہنگائی کا رونا. اسی طرح اور معاملات میں بھی کہ جیسے کہ بے روزگاری ہے تو اچھے نوکر جو آپ نے فرمایا تھا، تو اس میں بھی اب بعضوں کی صلاحیت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو مطلب یہ سمجھو کہ بزنس مین جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے وانٹیڈ ہوتے ہیں، زیادہ تنخواہیں دے کر اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں، ایسوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے. جیسے جو سیل مین آج کل وہ پرانی سنی ہوئی ہے کافی سال پہلے کہ جیسے کپڑے بیچنے والے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو جو سیل مین بولنے میں ماسٹر ہو، چکنی چپڑی باتیں کر کے مطلب گاہک کو پھنسانے میں ماہر ہو، تو ایسوں کو دوسرے دکاندار زیادہ تنخواہ دکھا کر لے لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، جھوٹ سچ کر کے بھی ناقص مال دے دے، کچے رنگ کو پکا رنگ اس کی نظر میں ثابت کر کے اس کو ٹکا دے. تو اس طرح مطلب اس کی ویلیو زیادہ، اس کی تنخواہ زیادہ، لیکن ایسے بھی کتنے کی تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ تیرے پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہے، چھوٹی بڑی آپ کے سامنے سائزیں ایک بھی سیم سائز کی نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ فرق ہے. یہ محاورہ پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح لوگ بھی صحیح نہیں ہے، سب کی شکلیں الگ، سب کی آوازیں الگ، سب کی سوچیں الگ، سب کی عادتیں الگ، یعنی کہ ہر بات میں ان کے فرق ہوتا ہے کہ دو فرد ہم ذہن ہر صورت میں ہوں ایسا نہیں ہوتا. اور یہاں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ جاتی ہے تو آدمی سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے. ہم اگر دو تین چیزیں بنائیں تو بھی وہ ایک طرح کی تو بن جائیں گی، مختلف بنانا مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ کمپنی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ڈائی بنتی ہے، تو ڈائی میں چاہے ایک نکالیں یا لاکھ نکالیں سب بنیں گے سیم، فرق نہیں ہوگا. لیکن اللہ پاک نے ایک وقت میں اربوں انسان زمین پہ رکھے ہیں نا، سب الگ الگ. اچھا پھر یہ کہ ایک قوم ہے تو وہ ایک طرح کی، پھر ان میں شکلیں صورتیں آوازیں الگ ہیں لیکن ملتی جلتی ہے کہ پہچان نہیں جاتی ہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کون ہے بھائی؟ یہ حبشی ہے. اب ان حبشیوں میں یہ بھی کروڑوں، ان میں سب کی شکلیں مختلف، سب کی آوازیں مختلف، سب کی سوچیں مختلف، عادتیں مختلف. اللہ کی شان، اگر آدمی سوچے تو حیران رہ جائے کس طرح اس نے اتنے سارے انسانوں کو بنایا کہ سب کو اس میں فرق بھی رکھا. اس میں حیرانی ہے, ہر چیز میں حیرانی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا میڈیکل اسٹوڈنٹ کے, کہ اگر ہاتھ کو اگر کوئی جو یہ بولا ہم پڑھتے ہیں نا مطلب یہ کھول کے دکھاتے ہیں, تو اگر ہاتھ کی بناوٹ پر بندہ غور کرے نا تو غیر مسلم ہو, تو اگر غور کرے تو مسلمان ہو جائے. کہ وہ خدا جس نے ہاتھ میں اتنے عجائبات غرائبات اور اتنی مطلب یعنی کہ عجیب و غریب نظام رکھا ایک ہاتھ میں, تو وہ ہاتھ بنانے والا رب کیسا ہوگا؟ ایمان لیا ہم نے, اتنی مطلب میرے رب کی شان ہے. تو بہرحال یہ کہیے تھوڑا بہت فرق جو آپ نے سوال میں سنا ہوئی تو اس کے مقابلے میں تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہے. تاہم یہ کہ اپنے اپنے سوچیں ہوتی ہیں, بچاروں کی اپنی اپنی آمدنیاں ہوتی ہیں. کوئی بچارے افطار کے لیے بھی اب مسجدوں میں جا کر وہ کچھ نہ کچھ تو کھا لیتے ہیں. مجھے تو اپنی مدنی بیٹیاں یہ کہ ان بچاریوں کو کون مطلب اس طرح کی نعمتیں کھلاتا ہوگا. گھروں میں اتنی آمدنیاں جن کے نہیں ہیں, پانی پی کر افطار کرتے ہوں گے. کھجور جا کر خریدنا بھی آسان نہیں ہے. اب کھجور کھائے کہ وہ کھچڑی کھائے آدمی, کیا کرے؟ کھجور بھی مہنگی, ہزاروں روپے کی شاید کلو ملتی ہوگی. تو جیسی کھجور تو کیسے کھائے غریب آدمی کھجور سے افطار کے؟ مسجد میں تو چلو کھجور مل جائے گی, کچھ نہ کچھ تلی ہوئی چیزیں, کچھ نہ اچھے پھل فروٹ بھی مسجدوں میں لوگ دیتے ہیں, ان گھروں میں کون دے گا؟ اس لیے میں تو چند سال سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ مسجد میں ٹھیک ہے لوگ دے ہی رہے ہیں, آپ یار گھروں کا رخ کریں, غریب کالونیوں کا انتخاب کریں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, ان بیچاروں کے گھروں میں پہنچایا تاکہ یہ گھر کی جو روزہ دار خواتین ہیں وہ بھی تو افطار میں کوئی نعمت کھا لیں, اچھا سا کوئی شربت پی لیں, اچھا سا کوئی پھل کھا لیں. تو انشاءاللہ ایسا امید ہے ہوتا بھی ہو, کرتے بھی ہوں گے لوگ, رخ تو ہوا ہوگا اس طرف. اللہ پاک اپنی رحمت سے بس اپنے دامن اپنے سائے میں رکھے ہم کو, اور ادھر ادھر بھٹکنے سے ہم بچے رہیں. کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی یعنی کہ زبردست ہے, تم خود قادر مطلق وہ کیسا ہے نا, عقل اس کو احاطہ کر ہی نہیں سکتی. خدا وہ ہے جس تک عقل رسا نہیں, اور جس تک عقل رسا ہو وہ خدا ہی نہیں. جو عقل جس کو احاطہ کر لے گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, خدا ہے وہ جس کو عقل نہیں گھیر سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ وغیرہ نہیں پہننے چاہیے, اس لحاظ سے شرعی حکم کیا ہے؟
تعویذ تو ویسے جائز ہے, اور ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی تعویذ دیکھے اس کے فوائد بھی الحمدللہ ہوتے ہیں. دم درود سے بھی مطلب بہت سارے مسئلے الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں. اور تعویذ تو مطلب اس کا ثبوت تو حدیثوں سے ملتا ہے, صحابہ کرام سے ملتا ہے, اور جید علماء جو ہیں وہ بھی تعویذ دیتے ہیں لیتے ہیں مانتے ہیں. تو اب یہ کہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آئے, لوگ خدا کا بھی تو انکار کر ہی رہے نا, خدا کا انکار کر رہے ہیں, آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں, صحابہ کرام کی عظمتوں سے انکار کر رہے ہیں, اہل بیت کو ماننے سے انکار. تو اب یہ اس طرح کے تو مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. تو سوچ وہی صحیح جو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دے. تو ہماری الحمدللہ عقلیں وہی ہیں جو آقا کے قدموں پر قربان ہے, جو آقا کے مبارک لب سے نکلا ہمارے لیے وہی سب ہے. اس میں ہم مطلب یعنی کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, دو رائے نہیں ہوتی ایک ہی رائے. آقا نے فرما دیا حق حق حق. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ورحمة للمؤمنين. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. 12:15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر روح المعانی میں ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا تعویذ جس میں اللہ پاک کے اسماء یعنی مبارک نام موجود ہوں مریضوں کے گلے میں بطور تبرک لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس سے مدافعت العین کا ارادہ نہ کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ نزول بلا کے بعد یعنی بلا اترنے کے بعد اس کے دور ہونے کی امید کرتے ہوئے لٹکانے میں حرج نہیں. جیسے نظر کا وہ دم جس کے متعلق سنت وارد ہوئی ہے. صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتح افریقہ پیج نمبر 168 پر فرماتے ہیں جائز تعویذ کہ قرآن کریم یا اسماء الہیہ یا اللہ پاک کے مبارک ناموں یا دیگر اذکار و دعوات ان دعاؤں وغیرہ سے ہو، یا دیگر اذکار و دعوات یعنی دعاؤں سے ہو، اس میں اصلا یعنی بالکل حرج نہیں بلکہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے پہنچائے. تو ان تعویذات سے بھی یقیناً نفع پہنچتا ہے. تو تعویذات ہے دم درود، یہ وہ ناجائز وہ ہوتے ہیں کہ جو جن میں ایسے الفاظ بعض زمانہ جاہلیت کے الفاظ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان میں جن کو حدیث پاک میں باقی رکھا گیا تو وہ تو باقی ہے، اور جو مطلب ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی نہیں ملتے، کیا معنی ہے پتہ ہی نہیں، نہ وہ مطلب اکابرین نے اس کو قبول کیا، تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تو یہ ان کا استعمال جائز نہیں ہوتا. اس طرح کے تعویذات یا اس طرح کے الفاظ کا دم کرنا وغیرہ یہ ہے مین چیز. باقی ہر وہ مقدس نام مقدس کلام کہ جو مطلب جس کو شریعت نے منع ہی نہیں کیا، وہ اگر کوئی پڑھ کر دم کرتا ہے یا لکھ کر تعویذ بناتا ہے اس کا، تو اس کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت اسی کی ہے کہ جس کا معنی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اور وہ پرانے دور کے چلے آ رہے ہیں، اب بھی اس سے ہوتے ہیں کہ جن کا اگر بابا جی کو بھی بولو نا تو اس کو معنی پتا نہیں ہوگا، نہ اس نے کہیں پڑھا ہوگا. اور وہ ہوتے بھی ایسے اس طرح کے، جب بعض وقت شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جو شرن درست ہو جائز ہو اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کو مطلب دیتا ہے تو وہ جائز ہے. یہاں تک کہ تعویذات میں تو بالکل وہ بعض آڑی ترچی لکیریں ہوتی ہیں یا عقل کام نہیں کرتی اس میں. تو عقل کو تو ہم نے پہلے قربان کر دیا نا آقا کے قدموں پر، تو اگر یہ کیا یہ آڑی ترچی لکیریں کہ اللہ کے نیک بندے اب مصروف ہیں اپنی عبادت میں، کوئی آ گیا روتا ہوا بیماری ہے تو بیٹا بیمار ہے تو کاغذ اٹھایا یہ جا باندھ دے، وہ قلم جو ٹچ ہوا یہ اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ کا تھا، اور وہ آڑی ترچی لکیروں نے اللہ کی مدد سے اللہ کی عطا سے کوئی کام کر دکھایا، وہ پھر بعد میں چلا یہ فلاں کا تعویذ ہے. اس طرح ہے یعنی اس طرح بھی ہے، اور آیتیں بھی لکھی جاتی ہیں، اللہ پاک کے مبارک نام بھی لکھے جاتے ہیں، پھر ان کے علم الاعداد سے اس کے عدد یعنی کہ وہ عدد فگر ہے نا فگر ہند سے وہ نکالے جاتے ہیں، پھر اس کے حساب سے وہ لکھے جاتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں، ہر وہ طریقہ جائز ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، شریعت نے جس کو منع نہیں فرمایا. اب دوائیں ہیں، اس کا ثبوت کیوں نہیں مانگتے یہ فلاں ٹیبلٹ جو انگریز نے یاد کی ہے وہ اتار سکتے ہیں, نگل سکتے ہیں, وہ جو سیرپ جو ہے وہ فلاں اللہ اور رسول کے منکر نے جو مانتا ہی نہیں اللہ کے وجود کو, یہ اس کمپنی کی ایجاد ہے, تو کیا اس کا سیرپ بطور دوا فلاں بیماری میں پی سکتے ہیں؟ اچھا فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ تو مطلب نماز بھی نہیں پڑھتا اور مطلب ہے مسلمان ہی نہیں, ہو اسے آپریشن کروا سکتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے آپ یار؟ اب اللہ اور رسول کا نام لکھ کر کسی اللہ کے نیک بندے نے آپ کو دیا کہ اس کو تعویذ لٹکا دو, تو سو وسوسے آنے شروع ہو گئے کہ یہ کہاں سے تو وہ کہاں سے, تو یہ انجیکشن ہو, یہ ادھر ڈرپیں چڑھاتے ہیں, یہ سب کہاں سے, وہ کہیں سے بھی ہوں اللہ اور رسول کے نام والے تعویذ کے خلاف ہم نہیں سنیں گے, جائز ہے کہ الحمدللہ.
جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے اور دیگر چیزوں کے لیے ایک دعا ارشاد فرمائی, تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ الفاظ جو تھے وہ اپنے بالغ بچوں کو اولاد کو سکھاتے تھے جن کو وہ پڑھا کرتے تھے, اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے لیے اس کا تعویذ بنا کے لکھ کر ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے. تو یہ صحابی رسول کا عمل ہے کہ جس کے ذریعے تعویذ کا ثبوت ہوتا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی کتابیں مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے تعویذ لٹکانے کے جواز کے جو قائل علماء ہیں ان کا. تو اس میں امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 500 صحابہ اکرام علیہ رضوان کے شاگرد ہیں ان کی زیارت کی انہوں نے, اور اسی طرح امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کے ابتدائی دور کے امام, اور اسی طرح امام دحاق اور کثیر علماء کے فتاوی ذکر کیے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کے فتوے دیے ہیں کہ تعویذ لٹکانا یہ بالکل جائز ہے. امام بیحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اجلہ محدثین ہیں, بڑے بڑے محدثین ہیں, انہوں نے وہی تشریح کی ہے کہ جو ابھی آپ نے بیان کی, کہ یا تو وہ تعویذ منع ہوتا ہے کہ جس میں الفاظ شرکیاں ہوں یا غیر معلوم المعنی, جن کا معنی معلوم نہ ہو, ایسے الفاظ پہ مشتمل تعویذ ان کو ناجائز قرار دیا گیا ہے, حرام اور کفر قرار دیا گیا ہے اگر اس میں شرکیہ الفاظ ہیں, اور اگر اس میں قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں مقدس نام ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا یہ کہ تعویذ اس صورت میں منع ہو جب کہ آپ تعویذ کو ہی حقیقی کارساز سمجھیں, حقیقی مؤثر سمجھیں. اگر آپ تعویذ کو حقیقی مؤثر نہیں سمجھتے کہ تعویذ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, یہ نہیں سمجھتے بلکہ آپ اس کو ایک ذریعہ, وسیلہ, سبب سمجھتے ہیں, تو پھر اس کے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں حدیثوں میں منع کیا گیا وہاں وہی تعویذ ہے, کہ جہاں پر سمجھیں کہ تعویذ ہی سب کچھ ہے, اللہ نعوذ باللہ کچھ نہیں کرتا یہ تصور ہو, تو وہ حرام و شرک بن جاتے ہیں, اور جو ایسا نہ ہو تو پھر وہ جائز ہوتا ہے.
ہاں یہ تو مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے, اور خالی تعویذ کے لیے نہیں, دوا کو بھی اگر آپ سمجھیں گے کہ یہی مؤثر حقیقی ہے کہ بس یہی سب کچھ کرے گی دوا, تب بھی اسلام سے نکل جائے گا بندہ, کہ وہ حقیقی مؤثر تو اللہ نے اثر رکھا ہے, اللہ چاہے گا تو یہ تعویذ یا یہ دوا فائدہ کرے گی ورنہ فائدہ نہیں کرے گی, اور یہ حقیقت, اور یہ تو اس کا انکار تو مطلب کھلی آنکھوں سورج کا انکار ہے کہ بخار ہوتا ہے خالی, ڈاکٹر ساری دوائیں آزما لیتے ہیں لیکن مریض دم توڑ جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, دوا اثر نہیں کرتی. تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے, اثر جو چاہے گا تو کرے گی ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی, اس طرح تعویذ بھی کام نہیں کرے گا. اور جہاں تک وہ الفاظ کے معنی معلوم نہ ہونا اس کا تعلق ہے نا, تو ہمیں معلوم نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے, یعنی علماء کے پاس بھی اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ چل رہے ہیں, عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں تعویذوں میں جس کے معنی کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتے, نہ حدیثوں میں اس کو باقی رکھا, نہ حدیثوں میں اس کا ملتا ہے کچھ, تو اس طرح کے تعویذ میں الفاظ جو ہیں یہ جائز نہیں ہے. اور جس کے معنی علماء کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے, نو پرابلم, ہم کو کیا آتا ہے, قرآن شریف کی آیت ہم نے لکھی, ہم کو معنی کون سے پتا ہے, تو ہمارا معلوم نہ ہونا, آیت مبارک کا ترجمہ معلوم نہ ہونا ہم کو اس کے تعویذ کو ناجائز تو نہیں کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عمیر بھائی فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ان کے سامنے اظہار کرنے میں مجھے شرم آتی ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
کر دیا بھی اظہار آپ کے ذریعے, نام بھی تو لیا آپ نے. چلو ماں باپ نے سن لیا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ یہ فیس بک پر مختلف پیجز پہ جا رہا ہے, وہاں سے کلپ اٹھا کر امی کو سنا دینا, ابو کو سنا دینا. چلو اتنا بڑا ثبوت لائے ہوں گا مجھے آپ سے محبت ہے, یہ انوکھی شرم ہے ویسے. اور نہ بھی کہے تو محبت کا اظہار ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی محبت کرتے, کتنی خاروازی ہے آپ کو. ماں پر واری واری جاتے ہیں, ماں کے بیچاری کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ بیٹا وہ پین کلر گولی فلان لیا میڈیکل اسٹور سے, تو آپ ہیں کہ وہ جاتا ہوں. امی پھر بولتے بیٹا درد بڑھتا جا رہا ہے, امی بار بار نہیں. اب آپ کو محبت کا کوئی تمغہ نہ مدنی چینل دلا سکتا ہے, نہ کوئی دنیا کا آدمی دلا سکتا ہے. آپ کو کون سی محبت ہے, جھوٹا دوا ہے آپ کا. تو آپ کو ٹیبلٹ لانے کی فرصت نہیں ہے, موبائل میں اتنے مصروف ہے, یہ موبائل کا دور ہے, اس نے موبائل کی مثال دی. ورنہ اس طرح کی اولاد تو ہوتی ہے بدتمیز, مطلب ماں باپ کے ساتھ حرکتیں کرتے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب محبت جو ہے پہچانی جاتی کہ سارے کام ماں نے بولا خلاص, کیسا بھی اہم کام ہے اس کو چھوڑا, امی ابھی لایا بھاگ کے گئے حاضر کر دی. امی اور کیا حکم ہے, یا پھر آپ خوف زدہ ہیں کہ ابھی اور حکم بولوں گا تو امی بولے گی فلاں چیز بھی لے آؤ. اس تو پھر بھی تھوڑا کوئی ایک آدھ کونا محبت کا ٹوٹا ہوا ہے, اب ڈر رہے ہیں کہ امی کچھ اور کام دے دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پر کمنٹ کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مرحومین کو اصال ثواب کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے؟
اللہ اللہ, نہیں نہیں قبرستان جانا کہاں ضروری ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصال ثواب پیش کرتے ہیں, تو یہیں بیٹھے بیٹھے تو کرتے ہیں, غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں تو گھر میں ہی تو کرتے ہیں, کون سا بغداد شریف جا کر روزہ پاک پر حاضر ہو کر اصال ثواب کرتے ہیں اگر یہ موقع ملے, سعادت ہے. لیکن بہرحال اصال ثواب تو جہاں سے بھی دنیا میں کریں, تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہم کرتے ہیں اصال ثواب, تو جو آئے نہیں ان کے پاس پہنچیں گے کس سے ہم؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا جو گزر گیا, دوسرا عشرہ مغفرت کا جو ابھی چل رہا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا, تو کیا پہلا عشرہ جب ختم ہو جاتا ہے تو کیا رحمت رک جاتی ہے, یا دوسرا عشرہ مغفرت کا ختم ہو جاتا ہے تو کیا مغفرت ہونا رک جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں اس حدیث میں جو یہ آیا ہے تو اس کی وضاحت فرما دیں.
اللہ اکبر, اللہ کی رحمت تو کبھی بھی ختم کیا کم بھی نہیں ہوتی. یعنی خصوصیت ہے کہ اس عشرے کی خصوصیت کے ساتھ رحمت, ورنہ اللہ کی رحمت سے ہی نظام چل رہا ہے. اسی طرح مغفرت کے خزانے نہ کبھی پہلے ختم ہوئے, نہ اب ہوں گے, نہ آئندہ ہوں گے. اللہ کی رحمت کے مغفرت کے خزانے ختم ہوں گے, نہ جہنم سے آزادی کے سلسلے رکیں گے. یہ خصوصیت اس کی کہ زیادہ زیادہ ہم اللہ پاک سے رحمت طلب کریں, مغفرت طلب کریں, جہنم سے آزادی طلب کریں. ہمارے لیے مطلب یہ ترغیب 20 میں موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ مختلف شہروں میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے ایک ایک ماہ پورے ماہ رمضان کے تقاف کی کوششیں کی ہوئی ہیں, اور آج 20ویں شب ہے. حضور کل سے ان متقفین کے پاس, ویسے تو ہزاروں مساجد کے اندر ماشاءاللہ عاشقان رسول سنت اعتکاف کے لیے پہنچیں گے, لیکن خاص طور پر جو اس وقت ایک ماہ کے لیے اسلامی بھائی ہمارے یہاں ہیں, جیسے عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں بھی ہیں, تو ان کے پاس شاید ہزاروں اسلامی بھائی پہنچیں گے کل. جو کہ میں سے بعض شاید بالکل نئے ہوں گے اور اتنے زیادہ ان کا آنا جانا نہیں ہوگا دینی ماحول کی طرف، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ 20 روزوں تک جو کچھ ماشاءاللہ انہوں نے سیکھا، تربیت حاصل کی اخلاقیات کے تعلق سے، نرمی کے تعلق سے، انفرادی کوشش کے تعلق سے، شفقت و محبت کے تعلق سے، انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب کرنے کے تعلق سے، اچھی صحبتوں کے تعلق سے، غم خواری وغیرہ کے تعلق سے، جو کچھ ماشاءاللہ یہ پچھلے دنوں اب تک جو کوششیں انہوں نے ان کی طرف ہوئی ہیں، مبلغین کے بیانات ہوئے، مدنی مذاکروں میں ماشاءاللہ ایک سے ایک مدنی پھول ملے، تو اب یہ آنے والے آخری عشرے میں یہ ان پر انفرادی کوشش کریں اور ان کو گویا کہ یوں سمجھیں کہ مسجد میں رہ کر ہی اب تک کی تمام تر جو ان کو اللہ پاک کی نعمت رحمت سے جو سیکھنے کو ملا ہے یہ ان تک پہنچائیں اور پریکٹیکل کریں اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر دینی کام کو انجام دیں، کچھ اس تعلق سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔
ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ ارشاد فرما دیا، یہ کرنا ہے انہوں نے جو فرمایا نا، جو کچھ آپ نے سیکھا ان تک پہنچانا ہے، لیکن یہ کہ کیا پہنچانا ہے کیا نہیں پہنچانا، کیا آپ کو یاد ہے کیا آپ کو یاد نہیں، یہ دیکھ لینا۔ تو جہاں تک شرعی مسائل کا تعلق ہے وہ آپ نے نہیں پہنچانا، ہاں جو ہم میں جو ان میں علماء ہے جن کو واقعی شرعی مسئلے کی شدھ بدھ ہے، سمجھ پڑتی ہے اور اس کو غلط فہمی نہیں ہے تو وہ بھلے پہنچائے، لیکن جنرل جو عوام ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل پر تو گفتگو کرے نہیں، اس میں غلطیوں کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باقی جو نرمی، حسن اخلاق، ایثار، دوسرے پر اپنے لیے یعنی کہ جگہ کشادہ کرنا، اس کے لیے اس کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس طرح کی چیزوں سے مطلب یعنی کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی ہے اور ان کو آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہ پہنچے، کیونکہ یہ سمجھو کہ اب آپ ان کے میزبان ہیں، وہ آپ کے مہمان ہوں گے، کہ 20 دن جو یہاں رہ چکے تو ایک طرح سے وہ یہاں کے مقام سے، جگہ سے کافی حد تک مانوس ہو گئے۔ اب ان میں جو آئیں گے، ان میں پرانے بھی ہوں گے جو ہر سال کئی سال سے کر رہے ہوں گے اعتکاف، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو مطلب یعنی کہ فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے، جو فرسٹ ٹائم کہیں ادھر ادھر سے آئے ہوں گے نا، وہ آپ کی توجہ کے ظاہر بہت زیادہ وہ مستحق ہوں گے، کہ اگر ان کو آپ نے سنبھالا نہیں تو عین ممکن ہے کہ تنگ آ کر یہ آگے پیچھے ہو جائے، یا کوئی ان سے پرانے صاحب ہے جو اعتکاف میں وہ لڑائی کر دیں، یا کوئی مطلب اس نے غلطی کی اور آپ نے غصہ کر دیا، تو اس طرح بھی مطلب کہ 20 دن میں بھی تک یہیں پہنچے آپ، صبر کا مادہ ہی پیدا نہیں ہوا، تو کوئی شکایت کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا، اور کسی سے سوال تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو خاص کر نہ نئے سے کرنا ہے نہ جو 20 دن والے، ان سے سوال آپس میں کرنا یہ بعض اوقات انہیں ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، یا جب دے وہ بولتا چادر دے دو، تکیا دے دو، کبھی بولتا ہے یار وہ کھانے کا موڈ ہے تو یہ خریدنا ہے، تو یہ جو کرتا ہوں نا اس کو دیوائی بھی نہیں، اس طرح کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، آپ دیتے رہیں گے مانگتا رہے گا پیسے تو یہ اس کو حوصلہ افزائی ہوگی اور زیادہ اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو حکمت عملی سے مطلب جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور ترکیبیں بنانی ہے۔ اسی طرح مطلب ان کو مدد کرنی ہے کہ بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل تک رہنمائی اپنے کرنی ہے وغیرہ، تو انشاءاللہ اس طرح ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پکے ہو کر یہاں سے جائیں اور آگے مطلب مزید اللہ کے دین کا کام کریں۔
بعض بالکل نئے نئے آتے ہیں اور علاقوں سے اور بالکل بیچارے دین کے بالکل جیسے ماحول کے قریب نہیں ہوتے، سچی بات یہ کہ کئی تو ایسے بھی ہوتے کہ جو نمازی بھی نہیں ہوتے،
جہاں اور تعداد ملے گی نمازیوں،
اور وہ ماہ رمضان میں ماشاءاللہ اسلام آباد کی انفرادی کوشش سے یہ آپ کے پاس آئیں گے، تو ان کے بعض اوقات انداز ایسے ہوتے ہوں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یار اس کو آتا کیا، تو یوں بول دینا کہ بھائی میں 20 دن ہو گئے تو میں کیا پتا میں نے کتنا سیکھا ہے، ابھی آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوا ہے اور آپ مطلب کہ یہ کرتے ہو، تو اگر یوں مطلب کہ ہم کرنے بیٹھیں گے تو پھر وہ شاید اتنا قریب نہیں آئے گا، آپ نے تو بس اس کو ایسی شفقتیں کرنی ہے میرے پیارے اسلام بھائیو کہ اس کو بھی یہ فیل کروا دیں کہ کاش کہ یار میں 21ویں کو آنے کے بجائے کاش کہ میں بھی پہلی رمضان کو آ چکا ہوتا یار، ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔
اور ساتھ میں کچھ یعنی کہ وہ نا اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. وہاں جال ڈالتے ہیں تو ایسی پیاری پیاری مچھلیاں آتی ہیں, آپ کو پتا ہو نہیں دریا میں سانپ بھی ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو سمندر ہوگا عاشقان رسول کا, اس میں کوئی سانپ بھی گھس جائے. تو یہ میٹھے میٹھے بن کر آپ سے مطلب کچھ ٹھگ ٹھگا کے یا آپ کے موبائل یا آپ کا کوئی چیز لے کر آگے پیچھے ہو جائے, آپ کا بیگ ہی غائب کر دے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ چیتیا نر سدا سکھی, محتاط آدمی ہمیشہ سکھی ہوتا ہے. احتیاط بھی کرنی ہے لیکن بلا وجہ کسی پر شک بھی نہیں کرنا ہے. اس نے سلوک اپنا جاری رکھنا ہے لیکن اپنے سامان کی, جیب کی, چادروں کی, ہر چیز کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور نمازوں کے ٹائم پر زیادہ محتاط رہنا ہے صف کے تعلق سے, ورنہ آگے پیچھے ہو گئے نا پھر وہی گناہوں بھرا سلسلہ ہو سکتا ہے. تیری جگہ تھی اور میری جگہ تھی, میں اتنی دیر سے ہوں, تم ابھی آئے ہو, ہٹ جاؤ, دھکا مارا. اور یہ اگر بالفرض کوئی آپ آگے پیچھے ہو گئے تو آپ کا قصور ہے, کوئی دوسرا بیٹھ گیا, اس کو کچھ بولنا نہیں ہے, آپ پیچھے چلے جائیں. یہی اس کا حل ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ آپ نے الاٹ نہیں کروائی جگہ, آپ ہٹ گئے, کوئی بیٹھ گیا, اب اسی کی ہوگی جگہ. اتنا ہے کہ آپ بیٹھے تھے نماز کے انتظار میں, بہت دیر سے بیٹھا ہے تو پیشاب لگ گیا, اب کسی کو گواہ کر دیا دو جنوں کو کہ دیکھو میں یہ میری چادر میں آیا وضو کر کے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی دیر تک تو وہ بھی ہمدردی کریں گے آپ سے, آپ آتے ہی چادر رکھ دیں گے اور پھر آپ استنجا وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو شاید لوگ آپ کی ہمدردی نہیں کریں گے کہ اس طرح تو یہ جگہ پر آپ نے قبضہ کیا پہلے سے, یہ نہیں کرنا ہے. بعض یعنی پہلی صف کے شائقین جو ہیں ان سے ہو سکتا ہے کہ شیطان یہ بے احتیاطیاں کروا ڈالتا ہو, نفس کروا ڈالتا ہو اور وہ اس طرح وڑی اور مسئلے کرتے ہو. پہلی صف اللہ کو راضی کرنی ہے, راضی کرنے کے لیے ہم لے رہے ہیں تو پھر اسی طرح لینی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو. ڈاک دھمکی اور وہ مطلب بد اخلاقی, بدتمیزی, گھورنا, جھاڑنا, یہ نہیں, عاجزی. اور اگر نہیں ملی کسی نماز میں تو شیطان نے وسوسہ ڈالنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ پیچھے رہ گیا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, پتہ نہیں کتنے سال سے وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, 20 سال سے غالباً, 30 سال سے, 30 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. ایک بار یہ پیچھے رہ گئے تو ان کے دل میں خیال آ گیا کیا کہیں گے, آج یہ پیچھے رہ گیا, اس کو پہلی صف نہیں ملی. یہ خیال آتے ہی انہوں نے اپنے نفس کو جھاڑا کہ اب تک تو لوگوں کے دکھانے کے لیے پہلی صف لیتا تھا, 30 سال تک تو نے یہ بیوقوفی کی ہے, جب ہی تو تیرے دل میں بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اتنا یہ ان کو مطلب یہ ندامت شرمندگی ہوئی کہ 30 سالوں کی نمازیں انہوں نے دہرائی. میں نے اللہ کے لیے پڑھی کب تھی, تو لوگوں کے لیے پڑھی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا ہوتا ہے, لوگ کیا ہوتے ہیں. دن تو اللہ کے لیے, پہلی سب ملے مجھے آخری سب ملے, پہلی سب کے لیے کوشش پوری کرنی ہے. لیکن رہ گئے تو اس خیال کو, شیطانی خیال کو اندر آنے نہیں دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. انشاءاللہ الکریم اللہ سب کو توفیق دے پہلی صف کے لیے حرص کریں. بے شک ایک جلدی آتا ہے, وہ کوئی دوسرا اس سے جلدی آئے کہ بیٹھ جائے, مگر اس کے یعنی کوئی حق تلفی یا بدتمیزی یا بد اخلاقی, دل آزاری کی صورت نہ ہو. تو اس طرح کریں تو اچھا, نیکی میں سبقت لے جانا ایک دوسرے پر اچھا ہی ہے. جیسے وہ کسی غزوے کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا مال لے کر حاضر ہوئے, تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا, تو آپ نے عرض کیا کہ آدھا لایا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں مال لے کر, اور فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, اللہ اور اس کا رسول. جو تھا وہ حاضر کر دیا قدموں میں, پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اقبال کا شعر ہے. تو یوں مطلب ہے کہ اگرچہ فاروق اعظم کا مال زیادہ تھا، یہاں تک میں نے کہیں پڑھا سنا تھا کہ 20 گنا تھا آدھا مال جو صدیق اکبر لائے تھے اس سے، یعنی کہ وہ زیادہ تھا کافی مال. صدیق اکبر کا مال مالیت میں بظاہر کم تھا لیکن یہ سارا تھا اور وہ آتا تھا. تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نیکی میں سبقت لے گئے، بڑھ گئے. تو نیکیوں میں سبقت ایک دوسرے سے ہونی چاہیے. ایک رات جب آسمان صاف تھا اور اس پر ستارے چمک رہے تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرماتے. بی بی عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جتنے آسمان کی ستارے کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی کس کی؟ ارشاد فرمایا عمر کی رضی اللہ تعالیٰ. آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اور میرے والد صاحب کی اور میرے والد صاحب کی نیکیاں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی یہ سب نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی جی جلد 8 حدیث نمبر 6068 کے تحت فرماتے ہیں اس ایک نیکی میں بہت گفتگو ہے کہ اس سے کون سی نیکی مراد ہے. فقیر کے نزدیک، یعنی میرے نزدیک، فرمانا میرے نزدیک اس سے مراد ہجرت کی رات غار ثور میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مراد ہے. اس رات حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے تہجد نہیں پڑھی تھی اور کوئی عبادت نہیں کی تھی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال خدمت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اپنے زانوں پر رکھ کر خوب جی بھر کر اس صورت پاک کے نظارے کیے تھے. یہ ایک نیکی دنیا بھر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر قرار پائی. پھر شعر اعلی حضرت کا نقل کیا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا وہ کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں، یعنی سفر ہو یا اپنے وطن میں ہو قیام میں ہو، دیگر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقابلے میں زیادہ وقت گزارا، اور خصوصاً سفر ہجرت کے قرب و صحبت کی تو کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا کہ ایام ہجرت میں بلا شرکت غیر قرب و فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تن تنہا فیضیاب ہوتے رہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے تمنا کی تھی کہ کاش میرے سارے اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے. ان کی رات تو وہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور تک پہنچے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں جا کر سوراخوں کو اپنی چادر مبارک کے ٹکڑے کر کے بند کیا، دو سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے، وہاں سے سانپ نے ڈس لیا. تب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر پاؤں نہ ہٹایا. اور کاش کے میرے اعمال کے مقابلے میں مجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک دن مل جائے. ان کا وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال یعنی وفات ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو ان نازک و کمزور حالات میں آپ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو غالب کر کے دکھایا. یہ حضرت یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ معنوی خلاصہ ہے. یہ تفسیر خازن جلد 2 پیج نمبر 244 کے حوالے سے کہ وہ غار ثور والی نیکی بھی بہت عظیم تھی جس کی فاروق اعظم نے تمنا کی. جنتی ہر صحاب یہ نبی
جنتی جنتی
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی.
آج امین لگائے ہوئے ناراض
ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی.
تو یوں مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر سبقت, اور یہ حضرات ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہوتے تھے, رشک کرتے تھے کہ میں بھی نیکیوں میں بڑھوں. ہمارے یہاں تو مطلب وہی نا, پہلی صف والا کا دوسرا بیٹھ کے تو اسے آج گھس گیا تو تھوڑا مجھے یار ہٹ جانا, یہ نہیں کر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیار اسلامی بھائی جو, جس طرح امیل سنت نے ابھی دیگر اسلامی بھائی جو آئیں گے ان کے متعلق آپ کو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, اللہ پاک ہمیں آخری عشرے کو بھی بہتر انداز سے گزارنا نصیب فرمائے اور ہم عبادت کر سکے, کیونکہ اس میں طاق راتے بھی ہیں اور اس میں بھی کافی نمازی, طاق راتوں میں بالخصوص نمازی ہماری کئی مساجد میں آتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی آپ کی انفرادی کوشش جاری رہے. نیز چاند رات مدنی قافلہ, اس کے لیے اگر اب تک آپ نے نام نہیں لکھوائے, ابھی تک آپ نے پرچیاں نہیں بنائی, رسیدیں نہیں بنائی اور ترکیب نہیں بنائی, تو میں درخواست کروں گا کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں مدنی قافلوں کی بھی ترکیب بنائے, جو آئیں گے ان کے لیے بھی مدنی قافلوں کو ترغیب دیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ جب مدنی قافلوں کے بعد یا چاند رات کے بعد جب آپ کو علاقے میں گھر میں آپ جائیں, تو میرے جتنے بھی یہاں بھی یا مختلف مقامات متقفین ہیں مدنی چینل پر ہیں, ضرور درخواست کرتا ہوں میں آپ سے کہ آپ اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے دینی کام کو ضرور لیں, کیونکہ جب چاند رات کو ہم مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر پاتے تو ہمارے لیے خود کو بچانا اتنا آسان نہیں رہتا, بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے علاقوں کے اندر. تو امیر سنت ہر سال ہمیں سمجھاتے ہیں, ذہن بناتے ہیں کہ یار مہربانی کرو عید کے دنوں میں اپنے آپ کو کوشش کر کے بچا لو, تو کافی صورتیں بچنے کی بن جاتی ہیں, کیونکہ چاند رات کو پھر شیطان اپنی پوری تیاری کے مطلب آزاد ہوتا ہے اور کافی تباہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو الحمدللہ کافی صورتیں ہماری بن جاتی ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں ان سے درخواست ہے کہ چاند رات مدنی قافلوں کے ساتھ ساتھ جب آپ جہاں سے بھی آئیں, آپ جب واپسی آپ کی علاقوں میں ہو تو وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان یہ روزانہ دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں, اس میں ضرور شرکت کیجئے, قرآن درست کیجئے, قرآن پڑھنے کے بعد پھر پڑھانا شروع کیجئے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں, ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں یہ لازمی شرکت کی آپ نیت کر لیں, ذہن بنا لیں, اور چونکہ دعوت اسلامی والوں میں رہیں گے تو پھر انشاءاللہ جب آپ اسی ٹرین میں سوار رہیں گے تو پھر یہ ٹرین انشاءاللہ یہ مختلف پلیٹ فارم پر رکتی ہے, کہیں مدرسۃ المدینہ ہے تو کہیں درس ہے تو کہیں ہفتہ وار اجتماع, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے, مدنی قافلہ ہے تو نیک عمل کا جائزہ ہے, علاقائی دورہ ہے. تو یوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ساتھ ہماری بچت کی صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں. میں چاہوں گا امیر سنت اس معاملے میں نیت لے لیں ہمارے اسلامی بھائیوں سے کہ یہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے گرد رکھیں.
ماشاءاللہ آپ کا فرمانا کافی ہے. کتنے ہاتھ اٹھ گئے؟
وہ تو یہاں بھی ہے اور
ماشاءاللہ
وہاں بھی ہے. اصل میں میں آپ کو عرض کروں, مجھے جو یہ بےچینی ہے نا, ایک بےچینی مجھے بھر رہی ہے کہ کل سے جو سنت اعتکاف شروع ہو رہا ہے تو شاید ہمارے کئی متقفین ہیں جو پورے ماہ کے لیے آئے ہیں, وہ کل سے ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں نہیں ہوں گے.
نہیں ہوں گے
کیونکہ وہ جہاں جہاں خارج مسجد میں ان کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ہے اور جہاں فنائی مسجد میں انتظام نہیں ہے, تو وہ مطلب مجھے یوں ہو رہا تھا کہ یہ بےچارے مطلب
آج ان کی آخری ہے,
ان کی ہمارے ساتھ آج آخری رات ہے. کسی حد تک جہاں جہاں مطلب کوئی مصورت ہوتی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بن جاتی ہے. تو میں اصل میں میرے ذہن میں جو نا اس وقت وہ متقفین ہیں جو شاید آج رات کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح سامنے سامنے جو ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں وہ ہم وہ سعادت ان کے ساتھ نہ حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ یہاں تو ہیں ہمارے اسلام ہمارے ساتھ, یہ تو اللہ نے چاہ تو رہیں گے. تو وہاں جو دیگر شہروں میں ہمارے اسلامی بھائی 23 مقامات پر ماشاءاللہ پورے ہفتے پورے ماہ کا اعتکاف ہے, یہ بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے میری درخواست, ابھی آپ کو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ جانا نہیں کہیں دعوت اسلامی کو چھوڑ کر, ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے گا. اب تو ہمیں یہ دوسرا اشرا بھی چھوڑ کر جا رہا ہے, اب دوسرے اشرے کی آج آخری رات.
ہاں الوداع الوداع یا عشر مغفرت الوداع.
ہے کچھ عشر بخشش القریب اب آ, ہے کچھ عشر
ہو ساتھ ہی ماں کے.
حبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ تمام موتکفین اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے اپنے اپنے حلقہ نگرانوں سے اپنے کانٹیکٹس بھی شیئر کر لیں اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے جہاں جہاں سے آپ آئیں وہاں کے نگران اسلامی بھائیوں سے بھی کانٹیکٹ شیئر کریں، ان کے رابطے میں رہیں تاکہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول رہے گا. اور مدنی مذاکرے کا خود کو ضرور پابند کر لیجئے، بس یوں سمجھیے کہ ایک اہم ترین کام دعوت اسلامی کا مدری مذاکرے میں شرکت ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم 12 دینی کاموں سمیت دیگر شریعت و طریقت کے ایسے ایسے مسائل و احکام سیکھتے رہیں گے، ہماری اتنی روحانی تربیت ہوتی رہے گی. اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں، تو اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو اس وقت ہمارے لیے ہر وقت اس کی ضرورت ہے، لیکن اس پرفتن دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر طرف ایسے ایسے حالات اور واقعات ہیں کہ اللہ کی پناہ، تو اس وقت ہماری سمجھے پناہ گاہ اس وقت دعوت اسلامی ہے، پناہ گاہ دعوت اسلامی ہے. اس کی چھتری کے نیچے رہے انشاءاللہ تعالی کافی آفتوں مصیبتوں اور فتنوں سے اللہ پاک نے چاہ تو ہماری حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام احمد رضا ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اور میری بہن نے سارے روزے رکھا ہے، اس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔
And the people of the Taiwan, inshallah.
Mujhe apni aur sari duniya ke logo ki islah ki koshish karni hai, inshallah. Mujhe papa Ashraf Attari Faizan Madina mein itikaf le aaye.
Allah 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 آپ جیسے ہیں، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، اب مجھے مدینے جانا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔
الحمدللہ، میرے اہل سنت آج میرا چودھواں روزہ ہے۔
پیارے میرے اہل سنت، الحمدللہ آج میرا پہلا روزہ ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشا فلیس منا،
جو موت آئے تیرا ذکر کرتے کرتے، سننا تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی، تیری بات کرتے کرتے سننا تیری بات کرتے کرتے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیالا ہمارا نبی، دونوں
ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کے پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہنوں کے ساتھ حج، بار بار حج نصیب کرے، دیدار مدینہ بار بار عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کی خاندان کی بے حساب مغفرت کرے، آپ سب کے صدقے میں میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں۔ بچے بعض افطاری لے کر آتے ہیں، پھر اس میں سے چپکے سے راستے میں کھا لیتے ہیں۔ اچھے بچے تو ایسا نہیں کر سکتے، ضرور گندے بچے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے۔ تو آپ سب اچھے بچے بننا، گندے بچے نہیں بننا۔ کہیے انشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل خواتین بالوں میں کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ جو بال وغیرہ ہوتے ہیں خواتین کے، تو وہ خواتین بالوں کو جلا سکتی ہیں یا اس کو دفن کرنا ہوگا، یا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔
پہلے تو جادو تو ہوگا کہ نہیں ہوگا بات کی بات ہے۔ عورت کے جو بال ہوتے ہیں نا سر کے، جیسے کنگھی کے جو بال نکلتے ہیں، ان کا پردہ، یہ ایسی جگہ پر ڈالنا ہی نہیں ہے کہ جہاں غیر مرد کی نظر پڑے، اس کا پردہ ہے نہیں ہے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ جادو، تو بالوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے، لیکن اور بہت طریقے ہیں جادو کے، صرف بال ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال لے کے جو بھی بدن انسانی سے نکلے، چاہے وہ بال ہوں، چاہے کھال ہو، چاہے ناخن ہو، چاہے وہ باری کے دنوں میں کوئی مطلب بلڈ وغیرہ ہوتا ہے، وہ سب اس طرح کی چیزوں کو دفن کرنے کا حکم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
مرشدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا کوئی اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہو تو وہ مدری چینل دیکھ سکتی ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحتیابی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے۔
اعتکاف گھر میں جو مسجد بیت ہوتی ہے اس میں مدنی چینل دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔
کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ رشتے ختم ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پیارے امیر لسنر، غلطی کس کی ہے، صحیح نہ بولنے والے کی یا صحیح نہ سمجھنے والے کی یا ان دونوں کی؟ اور اس کا حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟
بعض اوقات ایک کی غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں کی غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کی بھی غلطی نہیں ہوتی ہوگی۔ اس میں ایسا ہے کہ بولنے والے کو چاہیے کہ اس کا لہجہ نرم ہو، الفاظ واضح ہو۔ بعض اوقات یہ کہ الفاظ ایسے اٹپٹے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی اگلے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے، پھر الجھ پڑتا ہوگا۔ تو اس لیے وہ بولنے والے کو چاہیے کہ وہ واضح الفاظ بولے، اپنا لہجہ درست رکھے، جارحانہ نہ ہو، نارمل ہو، نرم ہو، جیسا موقع اس کے مطابق ہو، مگر جھگڑے کا انداز، جارحانہ جھاڑنے کا انداز یہ نہ ہو، الفاظ وہ ہوں جس سے سامنے والے کی توہین نہ ہوتی ہو۔ اڑے، ابے، اوئے والے جو الفاظ ہوتے ہیں بھی آدمی کو غصہ دلا سکتے ہیں۔ اس طرح کا لے جا ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں بھی آئیں گے الفاظ، تو غصہ نہیں آئے گا، جھگڑا نہیں ہوگا، اس کا چانس بہت کم رہ جائے گا۔ بولنا بھی ایک فن ہے جو یا تو سیکھنے سے آئے گا یا مطالعہ کرنے سے آئے گا یا صحبت سے آئے گا۔ آپ اس کے لیے گفتگو کے آداب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جو مسجدوں پڑھی بھی جاتی ہے، اور درس کی کتاب مسجدوں پڑھنے کے، گفتگو کے آداب، اس کو ضرور پڑھیے۔ یہ انشاءاللہ آپ غور سے پڑھیں گے تو کافی، اگر اس پر عمل کیا تو پھر آپ کی گفتگو سے جھگڑے انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ میں جھگڑے سمجھو کہ وہ ختم ہو جائیں گے، الجھی ہوئی باتیں سلجھ جائیں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
160 پیجز کی ہے یہ کتاب، 160 اور 325، 325 روپے کی یہ کتاب ہے۔ اور امیر حسن سے عرض ہے کہ یہ کتاب الحمدللہ آپ کی جو منظر عام پر آئی ہے، تو یہ کتاب مسجد میں درس دینے کے حوالے سے بھی رائج کی جاتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو آپ کا اگر کوئی ایسا پیغام ہو کہ جس میں یہ اسلام بھائی اس سے اگر درس شروع کریں مسجدوں میں۔ کئی آپ نے اس سے پہلے ترغیب دلائی ہے الحمدللہ، کئی مقامات پر اس درس سے پوری کتاب ہی مکمل ہو چکی ہے، اور اگر مزید درس کی ترغیب ہو جائے کہ اچھا ہے مسجدوں میں اس سے درس شروع کریں اور اس کو مکمل بھی کریں، تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔
پیج کتنے؟
160
اونلی۔
جی جی،
یہ تو مطلب اس کی مسجدوں میں بالکل کرنی چاہیے، اور گھر میں بھی ضرورت کم نہیں ہے۔ گھر میں اگر یہ گھر درس بھی ہو نا تو بھی گھر میں انشاءاللہ ماحول بنانے میں بہت مدد ملے گی۔ امی، ابو، بہنیں، جو بھی ہیں محارم، ان کو جمع کر کے، یا کوئی گھر کی خاتون دے، بہن دے، باجی دے، وہ سب سنیں، لیکن غیر محرم اس میں شامل نہ ہو۔ اس طرح گھر میں بھی ماحول بنے گا، اللہ کرے گا تو دکانوں پہ، کارخانوں پہ، چوک درس میں اور مسجد میں ان کا درس بالکل جاری کیجئے، اور یہ تحفہ خرید کر اپنے گھر میں لے بھی جائیے۔ زیادہ اس کا ہدیہ بھی
325
سوا 300 روپے، آج کل کے دور میں جو دن چل رہے ہیں اس میں سوا 300 روپے میں تو شاید پیٹ بھر کے ہوٹل میں کھانا بھی مشکل ہے ایک ٹائم کا، ہے نا؟ تو یہ سستی ہے اس طرح۔ اور کئی سائی بھائی ہیں جنہوں نے یہ پڑھ بھی لی ہوگی، یہاں بیٹھے بھی ہوں گے ماشاءاللہ، کئی سائی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب پوری پڑھ لی ہے ماشاءاللہ، وہ درس بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ درس بھی دیں اس کا جو مطلب ہے نا، نجی طور پہ اس کو پڑھیں بھی پرائیویٹلی، آپ کو انشاءاللہ پسند آئیے اس میں، مطلب یعنی کہ اب کیا کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اس میں کیا نہیں ہے، اس کو پڑھیے گا اور لے جائیے گا، کوئی ذہن بنتا ہے لے جانے کا؟ جن کے پاس نہیں ہے وہ ضرور اس کو لے جائے خرید کر اور اس کا درس شروع کرے، وہ درس مسجد میں جو شروع کر رہا ہے تو وہ اپنے وہاں کے جو ذمہ دار ہوں گے نا اپنے آپ کے علاقے، ان کی مشاورت سے کیجئے گا، یہ نہیں کہ یہاں سے بول دیا تو وہ دوسرا درس دے رہا اس کو آپ نے ہٹا دیا کہ مجھے حکم ملا میں کروں گا تو پھر نہیں کہ ناراضیاں ہو جائیں، اپنے ذمہ دار سے مشاورت کے ساتھ کرنا، آپ کو جو بھی ذاتی صاحب کام کرنا ہے تو وہاں آپ کے یہاں جو ذمہ دار ہیں صرف ان کے ماتحت رہ کر ان کی مشاورت سے، ان کی مطلب ان کی مرضی سے آپ کو کام کرنا ہے، اپنی مرضی چلائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے باپا جان، میری آپ کو عینک لگ گئی تھی، آپ نے مدنی مذاکرہ میں اس کا وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کر 11 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما، اور ایک انساس میں 11 مرتبہ یا نور پڑھ کے آنکھوں پر دم کرنا، انہوں نے اس پر باقاعدگی سے عمل کیا، اس کی برکت سے الحمدللہ وہ ان کے عینک اتر چکی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ مستقل طور پر عینک نہ لگائیں، میری میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا۔
ماشاء اللہ، ان کا چشمہ اتر گیا ہے کسی کا، اب یہ جلدی جلدی بول رہے تو کس کا اترا ہے، ان کا اپنا اترا ہے یا کسی کا اترا ہے، سمجھ نہیں آئی۔
ان کی جو آپی ہے نا،
آپی کے، اچھا
وہ آپ نے جو وظیفہ بتایا،
ہاں سمجھ گیا میں، اچھا اچھا، تو وہ میں نے یہ ایک ورد عرض کیا تھا آیت الکرسی کا، وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمودہ ہے، اعلی حضرت نے طریقہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو پانچ پانچ انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھ لے، اور یہ 11 بار پڑھنا ہے، جیسے وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ 11 بار پڑھے، اور اب آخر میں وہو العلی العظیم دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے، ایک یہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا یا نوروں کا معنی اعلی حضرت نے نہیں بیان فرمایا، میں نے فرمایا تو مجھے پتا نہیں، میں نے کہیں اور پڑھا تھا، یا نورو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے ایک سانس میں پڑھنا ہے، یا یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور، یا رکھ کے پیشانی پر یا نورو یا نورو یا نورو ایک سانس میں پڑھے، پڑھا جاتا ہے، میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں، یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، یہ دو عمل انہوں نے کیے، ان کی بہن نے، تو الحمدللہ ان کے چشمے لگتے تھے، آنکھوں کے نمبر تھے، چشمے ہی اتر گئے، اور یہ جو ولا یعودہ حفظہما والا عمل ہے نا، تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر نابینا ہو اور اگر سچے دل سے صحیح اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل جاری رکھے تو اللہ چاہے تو اس کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ یہ آیت الکرسی بہت بابرکت ہے، بہت برکت والی ہے۔
اذان میں جو
آپ کے چشمے اتر گئے یہی پڑھ کر، اچھا ماشاء اللہ
ماشاء اللہ،
ولا یعودہ والا الحمد للہ، یا نور والا ماشاء اللہ، ایک عرصہ میں بتا رہا کہ یا نورو کا یہ عمل کرتے رہے ان کے بھی مطلب چشمے اتر گئے الحمد للہ، ہے برکت والا عمل ہے، اللہ کے نام میں بڑی برکتیں، ہم تو دم درود کو ماننے والے لوگ ہیں بھائی الحمد للہ، کی برکتیں اپنے سامنے،
تو پیشانی ایک پر رکھ پر پڑھنا ہے نا،
آؤ یا نورو 11 بار پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں،
الٹا یا سیدھا کوئی بھی رکھ لیں،
اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں سیدھا ہاتھ ہی بہتر رہتا ہے۔ یا الحمدللہ ایک سانس میں نے کر لیا.
دوسرا یہ تھا کہ اذان میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اس میں جب انگوٹے چومتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے, تو کیا اس سے بھی آنکھوں کی روشنی کا اور نور کا اور نمبروں کا فرق پڑتا ہے؟
کانوں کی سنوائی کا تذکرہ ہے. پہلی بار جب انگوٹھے چومے تو اسے صحیح اس کا طریقہ تو میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے, تو اب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھے چومنے سے یہ آواز ضروری نہیں ہے, ہونٹوں پہ رکھنا ہی چومنا ہے, تو چومے اور آنکھوں پہ رکھ کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یہ کہے. دوسری بار میں اسی طرح چوم کر یہ پڑھ گئے, وہ جب آنکھوں پر رکھے تو اب کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر, یہ لکھا. اب اس میں کیا یا رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اللہم متعنی بالسمع والبصر اے اللہ میری سماعت اور بصر سلامت رکھ. بصر من نظر اور سماعت من کان کے سننے کی طاقت, یہ اس میں یہ دعا شامل ہے. اللہ کرے تو اس سے بھی یہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. اب اس میں یہ کہ ایک تو اعتقاد درست ہو اور اس پہ دوام ہو, مستقل ہو, اس کو ہمیشہ کرتا رہے. جیسے جو دوا ٹکڑے بٹکے کرتا ہے نا, تھوڑی تھوڑی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں, اس کو تو ڈاکٹر بولتے کہ مرض صحیح نہیں ہوتا, تو بولے پوری دوا نہیں کرتے نا. کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو پوری دوا نہیں کرتے, تھوڑا فائدہ ہوا چھوڑ دیا, پھر یہ کہ مرض بعض وقت گلے پڑ جاتے. لیکن یہ وہ انداز نہیں ہے کہ اس سے کوئی نعوذ باللہ آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی نظر کو زیادہ نقصان پہنچ جائے, ایسا نہیں ہے. لیکن مستقل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں گے. ویسے میری نظر بھی ہے نا, میری عمر کے حساب سے اچھی ہے. میں کئی سال پہلے بھی گیا تھا نا جب چیک کروانے کے لیے دوسرے ملک میں, تو یہاں تو کلینک اور یہ اسپتالوں میں جا نہیں سکتا, سیکورٹی ایشو ہے. کیوں میری عمر پوچھی اس نے, جب اس نے نظر کا دیکھا نا, وہ عرب تھا, وہ عربی اسپیکنگ اردو نہیں تھا, لیکن وہ یعنی کہ یوں اس کے چہرے کے تاثر آتے اس نے کہ اس نے تعجب کیا تھا اس عمر میں یہ نظر. الحمدللہ بڑی عمر کے حساب سے میری نظر درست ہے, اتنی میری نظر کمزور نہیں ہے, میں بغیر چشمے کے پڑھ لیتا ہوں. لیکن بعض جو الفاظ ہیں نا وہ تھوڑا پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, اتنی نہیں ہے, تھوڑی دور نزدیک کی ویک ہے اور تھوڑی سی اس سے بھی کم میری دور کی ویک ہے نظر. تو اس عمر کے حساب سے الحمدللہ میری نظر یوں بہتر ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کریم کا لاکھ شکر ہے. دوسرے ایک ورد میں نے, ہم تو دم درودوں والے ہیں, ایک اور بھی بڑا پیارا ورد اعلی حضرت کا بتایا ہوا ہے. ایک بزرگ جو تھے وہ پتہ نہیں 100 سال یا 90 سال کی عمر کے تھے, دانت ان کے سلامت, اور وہ جو گنا ہے نا گنے کے ساتھ ایک گٹھے ہوتے گنے کے, یہ وہ بھی چبا لیتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ غالباً مرید تھے, مجھے اعلی حضرت نے بتایا تھا کہ وتر میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کا بس اذا جاء والی سورت پڑھو, دوسری میں تبت یدا پڑھا کرو, اور تیسری میں قل ھو اللہ شریف. تو میرا یہ معمول ہے, وہ بتایا تھا اس سے دانت مضبوط رہیں گے. تو الحمدللہ میں یہ برسوں سے کر رہا ہوں یہ عمل, میرے دانت مضبوط ہیں, یہ بھی ہے. ورنہ بعض وقت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے بیچاروں کے دانت جھڑ جاتے ہیں اور کلر چینج ہو جاتے ہیں, جگہ جگہ کھانچے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح بھی اگر یہ اس کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ اذا جا تبت اور سورہ اخلاص وتر میں اللہ کرے گا دانت مضبوط رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں دانت توڑوانے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, دانت توڑوانے نہیں, توڑنے بھی نہیں ہے, توڑوانے نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے دانتوں کو بھی سلامت رکھے، ہماری آنتوں کو بھی سلامت رکھے، ہماری آنکھوں کو، کانوں کو، کہ بس سب سے ہم دین کا فائدہ اٹھاتے رہے، بھائی یوں اللہ پاک یہ سب سلامت رکھے. دنیا کے لیے نیت نہیں کرنی چاہیے، بس آخرت کے اس میں فوائد ہوں. ہم نیکیوں میں پیٹ بھی اپسیٹ ہوتا ہے تو ظاہر نماز میں دل نہیں لگے گا، وضو نہیں ٹکے گا، مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ دانت اگر صحیح نہیں ہوں گے تو بھی وہ نماز کا لطف نہ رہے گا، اور درد ہوتا رہے، کبھی ادھر تکلیف، کبھی ادھر تکلیف، آنکھیں چلی جائیں گی. تو تلاوت، دینی کتابوں کا مطالعہ، مسجدوں کی زیارت، نیک مندوں کی زیارت، مکے مدینے کی زیارت. بےچارے نابینا ہوتے، تڑپتے کہ ہم کیسے سبز گنبد دیکھیں، ہے نا. تو آنکھیں سلامت ہوں تو یہ بہت ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں. اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کل تو جلوس مرتضی،
سبحان اللہ، کل 21 شب ہے نا، تو انشاءاللہ جلوس کی ترکیب ہوگی حضرت مولا علی کی یاد میں، کیونکہ یوم شہادت 21 رمضان شریف، حضرت مولا علی اسلام کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، حضرت مولا علی کا یوم شہادت 21 رمضان شریف ہے. تو تقریباً 10:45 اور 11 کے آس پاس یہ جلوس کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. ہم فرنیچر کا کام کرتے ہیں، تو کسی صحابیہ نبی نے فرنیچر کا کام کیا تھا؟
حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ نے یہ لکڑی کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، اور آپ کی تو کشتی تو بہت مشہور ہے، کشتی نوح. اس طرح حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبینا والے صلی اللہ نے بھی یہ لکڑی کا کام کیا تھا. جناب مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریہ علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. اب یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت جلد 7 میں اس حدیث سے مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، خیال رہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام نے اگرچہ لکڑی، لوہے، زمبیل سازی یعنی ٹوکریاں بنانا وغیرہ اختیار فرمائی، مگر انہیں بڑھئی یا لوہار وغیرہ کہنا حرام ہے، کہ یہ الفاظ توہین آمیز ہیں. جیسے یہ لکڑی کا کام کرنے والے کو ہمارے یہاں آج کل کارپینٹر بولتے ہیں، یہ انگلش میں، اور گجراتی میں سوتھار، میمنی میں بھی ہماری زبان میں سوتھار، لیکن اب میمن بھی میمنی کم بولتے ہیں، لیکن ہے ایسے خاندان ہے، بلکہ ایک تو پورا صوبہ گجرات ہے ہند میں، وہاں تو گجر قومی زبان ہی گجراتی ہے، وہاں کی دفاتر کی زبان گجراتی ہے، یہ سوتھار بولتے ہیں اس کو. تو ہمیں نبی کے لیے، میں یہ سوچا تھا میں بڑھئی بھی وہ کارپینٹر بھی کیسے بولوں، پہلے میں نے جو بولنا تھا وہ عرض کیا، اس کے بعد میں نے یہ حدیث پاک میں لفظ بڑھئی ترجمہ ہے اس لفظ کا، تو نجار، عربی میں نجار کہتے ہیں، نجار کا ترجمہ بڑھئی، بڑھئی کا کام کرنے والا. نبی کا جہاں بھی معاملہ ہے تو تھوڑا یوں ڈر لگتا ہے، ڈر لگنا بھی چاہیے. چھوٹ میں جیسا کہ فقیر، تو مسکین، خادم، تو اس طرح کے الفاظ نبیوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. بکریاں چرانے والے، یعنی چرواہا، بعض لوگوں نے کہ اپنے کلام میں بھی لکھ گئے چرواہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولے جاتے، یہ حرام ہے. چرواہا، مسکین، فقیر، یہ کہنا جہاں حدیثوں میں ہے تو وہ حدیث کی حد تک ہی بولے جائیں گے، لیکن یہ کہ الگ سے ہم بولیں تو سرکار کی طرف منسوب ہے. سرکار نے جو فرمایا، سرکار کی اپنی شان ہے، انکسارن بھی ارشاد فرمایا، ہم نہیں بول سکتے، بلکہ اگر ویسے حرام، اور اگر نعوذ باللہ کو توہین کی نیت سے بولے گا تو کافر ہو جائے گا. سرکار کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی جو بھی چیزیں ہوں ان کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوتی ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ترنم سے سنائیں گے نعت خواں یہ شعر.
سنبھل کر رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، سنبھل کر
صحابہ کرام میں بھی لکڑی کا کام کرنے والے تھے. مطلب ایک صحابی رسول لکڑی کا کام کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف جو تھا وہ بنایا. صحیح قول کے مطابق ان خوش نصیب صحابی کا نام میمون تھا.
صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ ایک انصاری خاتون کے غلام تھے.
اس کے
ایک انصاری خاتون کے.
اچھا.
انہوں نے عرض کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے جو میرا غلام ہے وہ بہترین نجار یعنی بڑائی کا کام کرنے والے ہیں، تو اگر آپ فرمائے تو ہم آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دیں جس پر آپ تشریف فرما ہوا کریں. تو پھر انہوں نے بنوا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا.
سبحان اللہ. میمون، ہمارے یہاں میمون نام رکھا جاتا ہے عورت کا، تو صحیح ہے، لیکن میمون نام رکھنا رائج نہیں ہے. میمون صحابی کا نام، اور بزرگوں میں بھی نام میمون ہوا ہے. میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے. میمون من خوش نصیب، خوش نصیب بارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جب ممبر شریف بنا دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ افروز میں اپنے قدم چومنے کی اجازت بخشی ممبر کو، تو کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے. تو توجہ فرمائی تو پہلے کھجور کے تنے سے، کھجور کے درخت کا تنا تھا، اس سے لگ کر اپنا پشت مبارک اس پر لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو اب یہ کہ ممبر پہ آ گئے تو وہ تنا جو تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ پا کر، نزدیکی نہ پا کر وہ رو رہا تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس پر دستے شفقت رکھا، بلکہ اتر کر اس کو سینے سے لگا لیا، تب اس کا رونا بند ہوا. پھر یہ کہ اس سے اس کی اب اسی ہے کہ روایت کہ اس سے فرمایا کہ تم چاہو، عاشق رسول تھا نا اتنا، تم چاہو تو تم میں پھر پھل لگیں اور لوگ تم سے نفع اٹھائیں، یا چاہو تو تم کو جنت کا درخت بنا دیا جائے. اس نے جنت اختیار کی، مجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے. پھر اس تنے کو ایک روایت کے مطابق اسی ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا. اب بھی اس تنے کی جگہ پر ایک ستون یادگار کے طور پہ قائم ہے، ایک پلر ہے ایک مسجد نبی شریف کا، استوانت الحنانہ. تو وہ اس کی مطلب ابھی تک وہ جگہ باقی ہے، اور وہاں جو عاشقان رسول ہے وہاں اس کے قریب جا کر نفلیں ادا کرتے ہیں. یہ اس میں ہے جنت کی کیاری روضۃ الجنہ, عوام اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں, ریاض الجنہ حقیقت میں روضۃ الجنہ ہے, روضہ من باغ, ریاض اس کی جمع ہے. اس میں اب بھی وہ جگہ ستون قائم ہے, ممبر کی جگہ ممبر قائم ہے, لیکن اب وہ لکڑی شریف کا ممبر تو ظاہر نہیں ہو رہا کہاں تشریف لے گیا. خوبصورت بنے ہوئے بنے ہوئے ممبر بنے ہوئے, اللہ میں زیارت نصیب کرے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
فتح مکہ کے تعلق سے مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہیں سیرت کی کتابوں میں. سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے اس میں بھی مختلف تاریخیں بیان ہوئی ہیں, لیکن 20 رمضان کو بھی لکھا ہے کہ ایک بڑی تعداد نے 20 رمضان بھی بتایا ہے فتح مکہ کے. 20 رمضان 8 سنہ ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا, تو اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو آج شب فتح مکہ بھی ہے.
سبحان ماشاءاللہ, اچھی توجہ دلائی ہم نے انشاءاللہ.
آپ نے ابھی گفتگو کے آداب کی ترغیب جو بیان فرمائی تھی, تو ہماری جو مجلس ہے معاونت برائے اسلامی بہنیں, تو ان میں میسج آیا کہ کتاب گفتگو کے آداب 12 مرتبہ مکمل ایک اسلامی بہن نے پڑھ لی ہے
ماشاءاللہ,
اور آج اسے گھر درس کی نیت بھی انہوں نے کی ہے
ماشاءاللہ. اب یہ ہے تو اسلامی بہن تو جیت گئی, 12 والا تین بار پڑھی آپ نے, 12 والا تو مشکل ہے. درس دیا جو بھی کیا, لیکن 12 مرتبہ کسی نے پڑھی ہو تو ہاتھ اٹھائے, ایک بھی نہیں ہے. وہ بات پہ پڑھیں گے 12 مرتبہ دوسرا پڑھ کے دکھا دیا. اس سے یہ اندازہ لگائیں جنہوں نے پڑھی نہیں ہے دیکھی نہیں ہے کہ کتاب ہوگی کیسی کہ جس کو 12 مرتبہ کسی نے پڑھ لیا. یہاں یہ بتا رہے ہیں میں نے 3 بار پڑھ لیا, تو یوں مطلب اس میں کچھ تو ہوگا نا جو پڑھنے پر ابھارتا ہوگا. اس کو پڑھیے, آپ ضرور پڑھیے.
رات کی یہاں سیف اللہ مری یہ سوال بولا کنگا کہ یہ براسی بھی ساتھ لوں گے ہماری مرد مالا گرے گئے ادب جائز ہوئے یا جائز نہیں.
ضلع جھلمکسی سے آئے ہیں سیف اللہ بھائی ایک ماہ اعتکاف کے لیے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی ہمارے بھائی کی سادہ ہوتے ہیں وہ, یا کوئی اور شخص ہمیں اپنی بکریاں چرانے کے لیے دیتا ہے, ہم اپنی بکریوں کے ساتھ ان کی بھی بکری چراتے ہیں جبکہ وہ بالکل سادہ بندے ہوتے ہیں, تو ہم ان میں سے ان کی بکریوں میں سے کوئی بکری ہم بیچ کے اس کے پیسے وغیرہ کھا لے, وہ تو سادہ ہے اس کو نہیں پتا چلتا, ہمارے لیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟
پوچھنے والی بات ہے, اسی کی بکری اگر بیچ کے کھا لی اس کو سمجھ نہیں پڑتی, تو چوری بھی ہے دھوکہ بھی ہے. چوری کیسے پائے گا؟ ہاں عرفن یہ چوری بھی کہیں گے اس کو, اور دھوکہ بھی ہے سارے بےچارے کے بولپن سے سادگی سے, یہ تو حرام جاننے والے جانے والا کام ہے. جو بکری اس نے چوری کر کے اس کی کھا لی, تو اس بکری کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو اس کے مطابق اس کی قیمت جو ہے وہ اس کو ادا کرے, توبہ بھی کرے, اور اگر وہ معاف کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے بکری میں نے معاف کیا, ماشاءاللہ آپ اعتکاف میں گئے تھے ہم توبہ کر کے آئے تو جاؤ مجھے نہیں چاہیے, تو معاف ہو جائے گی. مجھے بھی آئندہ وہاں لے چلنا فیضان مدینہ میں, وہاں یعنی کہ اس طرح کرنے والے بھی سدھر جاتے ہیں. تو خیر یہ جو ساحل جنہوں نے سوال کیا انہوں نے ایسا کیا ہو یہ ضروری نہیں ہے, ایسا ہوتا ہوگا تو انہوں نے اس طرح یہ سوال کیا ہے.
یہ بھی جو ذکر ہوا استوان حنانہ, ابھی جو ذکر ہوا تھا
استوان حنانہ
مفتی عز... جی جی
ماشاء اللہ, یہ جو سبز گرین جو ایرو لگا ہوا ہے نا یہ اس کی نشانی ماشاء اللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، فیس بک پہ حاشر اتاری ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، کیا سفید لباس پہننا یہ سنت ہے؟
جی ہاں، سفید لباس اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور خاص کر عبادت میں، نمازوں میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ سفید لباس میں ہو. تاہم دوسرے رنگ جو ہے وہ بھی منع نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بعض رنگ کے لباس بھی ثابت ہیں. شوخ رنگ ہوتا ہے نا جو چمکدار بھڑکیلا، یہ منع ہے. مطلب ریڈ کلر کا بھی کچھ ہے مسئلہ، لال کلر کے رنگ، زعفران سے رنگا ہوا بھی نہیں پہن سکتے، یہ مردوں کے لیے، عورت پہن سکتے. زعفران کا کون رنگے گا، زعفران تو بہت مہنگی ہے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں میں اور مسجدوں میں کرو، سفید ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ حضرت مفتی صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ بحر شریف میں فرما رہے ہیں، یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے. کفن بھی سفید ہو اچھا ہے، اور لباس بھی نماز میں ہو سفید تو اچھا ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا، یعنی عقل بڑھے گی.
سعد علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ خطبے کے دوران یہ وقفہ کیوں ہوتا ہے، اور کیا اس وقفے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟
کس میں؟
خطبے کے دوران، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یا
وہ تو بیٹھنا سنت ہے، اس میں تین آیتیں پڑھنے کی مقدار، چھوٹی آیتیں جیسے سورہ کوثر پڑھنے کی مقدار مثلا، تو یہ خطیب کے لیے بیٹھنا سنت ہے ممبر پہ. یہ قبولیت دعا کا وقت بھی بیان کیا گیا ہے کہ خطبے میں یہ دو، یہ تھوڑا سا وقفہ نا اس میں قبول ہوتی ہے، یہ قول ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب سے خطیب ممبر پر آتا ہے تب سے لے کر نماز ختم ہونے تک دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کی دو رکعت کا سلام پھر رہتا گا، خطیب ممبر پہ آتا ہے سے لے کر یہ جمعے کی دو رکعت کا سلام پھرنے تک وہ قبول ہوتی ہے اس میں بھی. اور طلوع غروب آفتاب، سورج جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی جمعے کے دن یہ دعا قبول ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی
من رمضان
وسلم
رمضان
لی
وسلم منی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو ان سے عشاء کے وتر پڑھے جاتے ہیں، کیا یہ بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
یہ بلا شرعی عذر کے، یعنی جس کو ایسی مجبوری، جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے کھڑے ہی پڑھنے ہوں گے.
مرشد کریم سے سوال ہے، کیا اسلام میں معذوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے.
بالکل، معذوروں کے بھی حقوق ہیں، غیر معذوروں کے بھی حقوق ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جس کا ہاتھ پیر کا کوئی مسئلہ ہے تو اب وہ بھیک مانگے، آنکھوں سے معذور ہے تو بھکاری بن جائے، یہ نہیں. وہ جس طرح جو صحیح سالم جو ہوتا ہے وہ روزی کماتا ہے، یہ بھی اپنی روزی کمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا رحمان نام رکھنا جائز ہے؟
رحمان نام نہیں رکھیں گے، عبد الرحمان میرا خیال ان ناجائز میں سے.
یہ بالاتفاق غیر خدا کے لیے رکھنا حرام ہے،
حرام.
اور بعض علماء نے تو اور اس کے اوپر سختی کے ساتھ کلام کیا ہے.
رحمان نام رکھنا حرام ہے، عبد الرحمان رکھا جائے، رحمان کا بندہ، عبد الرحمان کے معنی رحمان کا بندہ، رحمان اللہ کا نام ہے.
پیارے مرشد یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ دوائی لو گے تو ٹھیک ہو گے. بے شک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہوگا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، تو یہ جملہ کہنا کیسا؟
حرج تو کوئی نہیں اس میں، وہ مطلب یوں تو پھر منہ علاج معالجے جو بھی ہوتے ہیں وہ کیے ہی جاتے ہیں، تو حقیقت میں تو جب رب چاہے گا تبھی شفا ہوگی. اس دوا میں اپنے آپ کوئی کمال نہیں ہے، رب چاہے گا اس کا کمال جو اس نے رکھا ہے رب نے وہ کام کرے گا، ورنہ وہ کمال جو اللہ نے رکھا ہے وہ کام نہیں کرے گا. اس کی مثال دی نا کہ بہار نے سبزہ اگایا، بہار نے سبزہ اگایا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ حقیقت میں تو سبزہ اللہ نے اگایا، لیکن مجازن نسبت کی جاتی ہے کہ باہر نے اگایا، سیٹھ نے تنخواہ دی، حالانکہ حقیقت میں تو روزی اللہ دیتا ہے، سیٹھ کیا دے گا. یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک ہو تو کیا ہم اس سے مصافحہ کر لے تو ہم پہ بھی غسل فرض ہو سکتا ہے؟
نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے سر کے بال ناپاک ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں وضاحت فرما دیں.
سر کے بال پاک ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تب بھی اس کے سر کے بال تو پاک ہی ہیں، ہاتھ لگانے سے یا کوئی ہاتھ لگائے گا اب پاک تو نہیں ہو جائیں گے اس کے ہاتھ. نجاست حکمی، کیا بولتے ہیں، نجاست حکمی ہے جو غسل کرنے سے وہ ناپاکی ختم ہو جائے گی.
سحری کر کے ایک شخص نسوار لگا کر سو گیا اور اس نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ سحری سے 15 منٹ پہلے مجھے اٹھا دیجئے گا تاکہ میں منہ صاف کر کے پانی وغیرہ پی لوں، مگر ساتھ والا اس کو اٹھا نہ سکا. اب اس کی آنکھ تقریباً سحری کے آدھے گھنٹے کے بعد کھلتی ہے، تو وہ شخص کلی کر کے نسوار باہر نکال دیتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک روزے کی حالت میں رہتا ہے، کیا وہ روزے سے ہوا یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
وہ پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا تو پھر میں نے مزید اس کی معلومات کی تھی مفتی صاحب سے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ نسوار منہ میں رہے گی تو اس کے اثرات جو منہ میں پھیلیں گے، اور اغلب گمان یہی ہے کہ اس کے ذرات جو ہیں باریک باریک یہ حلق میں اتر جائیں گے، یوں مطلب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
جس نے اس طرح نسوار رکھی اور اس کا روزہ نہیں ہوا تو اب باقی دن وہ کیسے گزارے گا؟
باقی دن وہ روزہ دار کی طرح گزارنا واجب ہے اس پر.
Dear امیر اہل سنت، I would like to ask you that how can we fulfill the rites of Ramadan? Please guide us.
ہم رمضان مبارک کے حقوق کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ارے یوں تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا حقوق، نہ ہم نماز کا حق ادا کر پاتے ہیں نہ روزوں کا حق ادا کر سکتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کی جو عبادتیں، مخصوص عبادتیں، روزہ، تراویح، یہ بہتر سے بہترین انداز پر ادا کی جائے. پھر سارا سال لوگ تلاوت نہیں کرتے رمضان میں، ماہ نزول قرآن ہی ہے، قرآن اترا، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت میں آدمی دل لگائے. دیگر ذکر و اذکار، درود و سلام وغیرہ کی ترکیب رکھے، اور بھی نیک کام بہت سارے سارا سال کرنے چاہیے، رمضان میں زیادہ کیے جاتے ہیں، تو کرنے چاہیے، اس سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرے آخرت کا، اور گناہ سے ہمیشہ بچ رہا ہے رمضان میں، اس کی اور زیادہ کوشش بڑھا دے، رمضان کی حرمت کو پامال نہ ہونے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ناصر محمد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا کام تیزاب کا ہے، تو اب کام کے دوران بار بار کلیاں کرنی پڑتی ہیں، تو اب اس حالت میں روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟
سمجھ نہ پی.
کام جو ہے یہ ان کا تیزاب کا ہے،
تیزاب کا،
جی تیزاب کا، تو اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بار بار کلیاں کرنی پڑتی ہیں روزے کے دوران، تو کیا اس میں روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟
نا، حلق سے نیچے اگر پانی اترا نا روزہ یاد ہوتے ہوئے تب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ کلیاں کرنے سے کچھ نہیں ہوا، وضو میں بھی تو کلیاں کرتے ہی نا.
نواز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مرد اپنی ساس کو ماں کہہ کر بلا سکتا ہے؟ ماں
وہ بھی تو ماں بولتی ہے، کوئی اس پر حرج نہیں ہے.
لقمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی کے لیے پلاٹ لیا تھا، تو کیا اس پلاٹ پر زکات ہوگی؟
پلاٹ پر تو نہیں ہوگی نا زکات، کیا بیچنے کے لیے تھوڑی لیا، اپنی ذات کے لیے بھی لیا ہو تو زکات اس پر فرض نہیں ہوگی. پلاٹ پر، پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو تو، خرید لیا جب اپنے لیے پھر بیچنے کا ذہن بنا، تب بھی زکات اس پر فرض نہیں ہوگی.
میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور بسم اللہ الرحمن پڑھنا بھول جائے اور بسم اللہ الرحمن پڑھنا بھول جائے اور جب اس نے کھانا کھا لیا تب اس کو یاد ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟
ماشاء اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ. جو کھانا شیطان نے کھا لیا تھا، کیوں بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، جتنا کھا لیا تھا وہ طے کر دے گا، نکال دے گا، اس کو کام نہیں آئے گا یہ کھانا. لیکن شیطان کو بڑا تگڑا کر دیا ہے لوگوں نے کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ایک تعداد میں پڑھتی نہیں ہوگی، بھوکا ماریں گے تو اس میں فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اچھا یہ سوال کچھ یوں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس بچی نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد یاد آئے.
اچھا اچھا، اس کا درمیان کا تو وہ لکھا ہے.
آپ نے ایک دفعہ حال یہ بیان کیا تھا کہ ایک آدھا کچھ لے لے اس کے بعد بسم اللہ اول و آخر پڑھے،
میں نے ہیلا بتایا تھا اس کا، ماشاء اللہ. ہاں تو پھر وہ بیچ میں یاد آنا ہے، یوں اگر دل کو بنا لے، اللہ بہتر جانے، اپنے طرف سے کہا ہوگا میں نے، مجھے آپ کو یاد ہے تو صحیح ہے، اگر جواب بھی درست ہے تو اسی کو باقی رکھا جائے جواب کو.
اتفاق ہے میں نے آج کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ یوں کر لیں.
اللہ اللہ،
بچے کی نظر کس طرح سے اتاری جاتی ہے، کیونکہ میرا پیسہ نے مدینہ میں سفارہ کروایا تو مجھے کہا کہ آپ کے بچے کو نظر بد ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ نظر کیا ہے، کیسے لگتی ہے، جواب ارشاد فرما دیجیے.
نظر تو لگتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے. اب وہ کوئی چیز پسند آئی اپنی یا دوسرے کی، تو اس پر مطلب ہے کہ بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، خود اپنی ذات پر بھی لگ جاتی ہے نظر، اپنی نظر خود پر بھی لگ سکتی ہے. تو اب اگر کسی کو لگ گئی نظر تو اس کے لیے ایک تو یہ دعا ہے، پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 51، یہ آیت پڑھے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. ایک عمل یہ بھی ہے، المستدرک للحکم، یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے، اللهم اذهب عنه حرها وبردها وصبها. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
کیا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ کو دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے.
ہاں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, اس کا طریقہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرے اور خوب تلاوت قرآن کرے, انشاءاللہ دل کا زنگ اترے گا. صلو علی الغبیب صل اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کوئی اگر اپلیکیشن نوٹ ہو سکتی ہے معلومات کے حوالے سے یا اس کی مختلف جہدوں کے حوالے سے, تو وہ اس میں بھی اس کے بھی رہنمائی فرمائی ہماری موبائل کے ذریعے سے مختلف ایپس کے ذریعے سے, تاکہ اس میں زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے اور لوگ زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں جانتے, اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کی وعیدیں کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں, تو اس سلسلے میں فرمائیے گا اور ہماری نفرت کے لیے بھی دعا فرمائیے گا.
ایک کہہ رہے ہیں کوئی اپلیکیشن ایسی بنائی جائے کہ جس میں یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہو سکے, وعید اور وعیدے بھی اور طریقے بھی یہ سارے معلوم ہو سکیں.
اپنی تو ہے نا احکام زکوٰۃ وغیرہ,
کتاب ہے وہ اپلیکیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں.
اچھا چلو مشورہ اچھا, جو ذمہ دار ہیں اس کو نوٹ کر لیں, یہ ہونی چاہیے اچھی چیز ہے
انشاءاللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک سید دوسرے سید کا ادب کتنا کر سکتا ہے اور اس کی تعظیم کیا ہے, اور اس کے لیے دوسرے سید کو اس کا ہاتھ چومنا چاہیے کہ نہیں؟
سید بھی تو سید کا ادب تو کرے گا ہی, سید کی توہین کرے گا تو اس کے لیے تھوڑی جائز ہو جائے گی. دو سگے بھائی ہیں ماں باپ کے بیٹے, اب چونکہ بھائی ہیں تو یہ جو بھی کریں ان کو جائز ہو جائے گا. بھائی بھی تو ایک دوسرے کا ریسپیکٹ احترام خیال تو رکھنا ہے, جو سادات کرام بھی ایک دوسرے کا بالکل ان کو احترام کرنا ہو. جیسے علماء ہے کوئی عالم دین ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسرے عالم دین کی توہین کرے, یہ جائز تھوڑی ہے. تو یہ سب کے لیے مطلب سادات کرام کا احترام کرنا ہے, عصمت دیکھنی ہے اور اپنے حق میں ڈرنا بھی ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے تو کوئی نہیں جانتا نا, اس نے ڈرنا بھی ہے. بے شک سید ہے لیکن کہیں جا کر آدمی خود اپنے کو ڈرانے کے لیے سوچ تو سکتا ہے نا, سنا تو یہ ہے کہ میں سید ہوں, میری حقیقت اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ یعنی کہ بہت یعنی کہ سمجھو کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سید کے لیے, اللہ سے ڈرتا رہے, اس پہ پھول نہ جائے, دوسروں پر حاوی ہونے یا معاذ اللہ دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کی بالکل یعنی کہ جرات نہیں کرنی چاہیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے نا, تکبر نسب پر تکبر کرنا یہ حرام ہے. سیدوں کو اعلی حضرت نے نصیحت فرمائی ہے یا تعظیم اعلی حضرت نے سکھائی ہے, ہمیں خود بہت ادب فرماتے تھے. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سید دوسرے یعنی غیر سید کو حقیر نہ جانے, یہ حرام ہے. ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی فرمائی, انکسار عجز و انکسار, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی صدقے جس کو ملا کتنی عاجزی کرتے, حالانکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. تو ایک سید زادہ جو ہے وہ کیوں عاجزی نہ کرے, زیادہ کرنی چاہیے نا سید کو عاجزی. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی ان رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جو کوئی تین مرتبہ پڑھے تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني صلوا على الحبيب صلى الله على محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر بول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله
على محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ روزانہ مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے اور درود جوابات دینے کے والوں میں قرآن دادی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. آئیے کل دیکھتے ہیں سوالات جو بھیجے ان کے آج کیا جوابات ہیں.
9 اپریل 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، نماز میں غفلت کی چند صورتیں بیان ہوئیں، ان میں سے کوئی ایک بتائیے. جواب: پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض واجبات کو صحیح طرح ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر با جماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کرنا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ، یہ سب نماز میں غفلت کی صورتیں ہیں. سوال نمبر 2، جہنم کی وادی ویل کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ جواب: یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں. سوال نمبر 3، کیا سگے بھائی کو زکات دے سکتے ہیں؟ جواب: سگے بھائی کو زکات دے سکتے ہیں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عمر فاروق دیپال پور، بنت مشتاق اتاریہ خیبر پختونخوا، مبشر صدیقی بن محمد مشتاق صدیقی کشمیر، مزمل احمد اتاری ہری پور ہزارہ، ام عائشہ اتاریہ واکینٹ، دلبر اتاری معتکف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، بنت شفیع کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن اندازی یعنی دعا کے ذریعے نکلنے والا نام مزمل احمد اتاری ہری پور ہزارہ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیے جائیں اور ماشاءاللہ ہمارے متکف اسلام بھائی بھی اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. سوال نمبر 1، ان انبیاء کرام علیہ السلام کا نام بتائیے جنہوں نے لکڑی کا کام کیا ہے. ان نبی علیہ السلام کا نام بتائیے جنہوں نے لکڑی کا کام کیا ہے. سوال نمبر 2، ان خوش نصیب صحابی رسول کا نام بتائیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر شریف بنایا. سوال نمبر 3، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کتنے سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے؟ اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں، محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر السنت سے عرض ہے کہ آج جو ابھی زکوٰۃ کے حوالے سے اپلیکیشن بنانے کا کہا گیا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر زکوٰۃ کیلکولیٹر موجود ہے. یہ ویب سائٹ پر زکوٰۃ کیلکولیٹر ہے. اگر جو ہمارے مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net کو اگر وزٹ کریں گے تو اس کی فرنٹ اسکرین پر ہی یہ زکوٰۃ کیلکولیٹر موجود ہے جس میں زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہ آپ کو لنک کے ذریعے اس کا فارم بنا ہوا ہے. اگر آپ اپنی پوری کیلکولیشن اس میں شامل کریں گے تو آپ نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے کافی اس میں رہنمائی آپ کو مل سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.